بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. غزوہ تبوک میں جو منافقین شریک نہ ہو سکے اللہ نے اپنے حبیب کو واپسی پہ خبردار کر دیا کہ یہ آپ کے پاس جھوٹے بہانے لے کر آئیں گے اور آپ سے معافی چاہیں گے, آپ انہیں معاف نہ کریں. اور آپ نے معاف کر بھی دیا, ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. پھر دیہات کے رہنے والے دو قسم کے لوگ, ایک وہ دیہاتی جو اپنے نفاق میں اور دل کی سختی میں بہت آگے ہیں اور اپنا نفاق چھپانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اسے توان سمجھتے ہیں, بوجھ سمجھتے ہیں, اور ان کے اندر کی چاہت یہ کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور اس مصیبت سے ہماری نجات ہو. اور کچھ دیہات کے رہنے والے مخلص مسلمان ہیں, اللہ کے راستے میں کیا مال خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اللہ کے نبی کی دعائیں لیتے ہیں. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کا تذکرہ, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ ان سب سے راضی ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہر وہ شخص جس نے اللہ کے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا, ہر وہ شخص جس نے اللہ کے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ہے. ہر وہ شخص جس نے اللہ کے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ہے. اللہ نے ان کے لیے خوشخبری بتا دی دنیا میں, اللہ ان سے راضی ہے. وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ کی آپس کے اختلاف کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اس سے بدگمان ہو جائے اور صحابہ کی عظمت اور احترام مسلمان بچوں کے دلوں سے نکل جائے. صحابہ کے اندر باہمی آپس میں مختلف رائے ہوئی, یہاں تک کہ جنگ بھی ہوئی, لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا میں تمام صحابہ سے راضی ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا, کل قیامت میں انہوں نے تمہاری بات پرس کی تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا, اس لیے کہ ان میں کوئی میرا داماد ہے اور کوئی میرا رشتہ دار ہے اور کچھ میرے مخلص ساتھی ہیں. انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب دنیا میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کا تذکرہ فرمایا, اللہ ان سب سے راضی ہے, اور ساتھی بھی فرمایا قیامت تک آنے والا مسلمان جو صحابہ کے نہج پہ چلے گا, قیامت تک آنے والا مسلمان جو صحابہ کے نہج پہ چلے گا ایمان اور عمل کے لحاظ سے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا. صحابہ کو اللہ نے کامیابی کا اور نجات کا معیار قرار دیا, فرما جو صحابہ کی پیروی کرے گا ایمان اور اعمال کے لحاظ سے اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب آپ واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے تو منافقین نے ایک مرکز بنایا اور اس مرکز کو مسجد کا نام دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اس مرکز کا, اس مسجد کا افتتاح کریں. مقصود یہ تھا کہ اس کا تقدس مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے, اور حقیقت میں یہ مرکز سازش تھی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں یہاں بیٹھ کر تیار کی جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو میں اس کے اندر آ کے افتتاح کر لوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مسجد نہیں ہے, یہ مسجد ضرار ہے, یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. منافقین نے یہ مرکز بنایا اور خفیہ طور پہ سرپرستی عیسائیوں کی وہاں موجود تھی. عیسائی مسلمانوں میں اور یہودی مسلمانوں میں مذہبی رنگ کے اندر بھی مسلمانوں میں فرقوں کی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت توڑی جائے اور مسلمانوں میں باہمی افتراق اور انتشار کا شکار کیا جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو منع فرما دیا کہ ہرگز اس مسجد میں داخل نہ ہوں, یہ مسجد ضرار ہے. البتہ وہ مسجد جس کا ذکر قرآن میں یہاں پر ہے وہ مسجد قباء ہے, اور مسجد قباء کی تعمیر کرنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ ہیں جن کا دل بھی بڑا صاف ہے, جن کا ظاہر بھی بڑا صاف ہے. یہ مسجد ہے جو اس دھرتی پہ اللہ کے نبی نے خود بھی اور صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کے اندر تعمیر فرمائی. مسجد نبوی مسجد قباء اس کی تعریف فرمائی اور صحابہ کی تعریف فرمائی. پھر اللہ کے راستے میں جو اپنے جان مال دے کر اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں, فرمائی اللہ سے تجارت کرتے ہیں, اپنی زندگی اور اپنے وسائل کی پونجی اللہ کو دیتے ہیں, اللہ انہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا, اور یہ بڑی کامیاب تجارت ہے, یہ بڑی کامیاب تجارت ہے. پھر اہل جنت کے صفات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, اہل جنت توبہ کرنے والے, التائبون الصائحون, اور روزے رکھنے والے ہوتے ہیں, سجدے اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں, اچھائی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں, اور زندگی کے ہر حصے میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی کی حفاظت کی اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال بن کے رہے, اللہ کے نبی کی بڑی چاہت تھی چچا کے کلمہ نصیب ہو جائے, کسی طرح زبان سے کلمہ نکل جائے, میں اپنے چچا کی کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ساری سفارش کروں گا. زندگی کے آخری سانس ہے, بھتیجا آتا ہے اس امید کے ساتھ کہ چچا کلمہ پڑھ لے گا, سامنے دیکھا تو ابو جہل بھی بیٹھا ہے اور عبداللہ ابن عبی یہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لے, تیری سفارش کروں گا اللہ کے دربار میں. ابو جہل کہنے لگا کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے, کیا آپ اپنے عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے, بار بار تکرار کرنے لگا. تو عبد الطالب کہنے لگا میں عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کی اس وقت تک اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہیں روکیں گے. تو قرآن کی آیتیں آ گئیں, کوئی مشرک کافر مر جائے اس کے لیے معافی کرنے کی اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں, کوئی کافر مشرک مر جائے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کی دعا کی, لیکن جب پتہ چلا کہ ابا کی موت کفر پہ آنے والی ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اعلان کر دیا. پھر غزوہ تبوک کے اندر تین مخلص صحابہ جن کے اخلاص میں, جن کے مسلمانی میں ذرہ بھی شک نہیں تھا, اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میدان میں نہیں جا سکے, لیکن حضور کے پاس آ کر جھوٹی بات بھی نہیں کی, زبان سے جھوٹ بھی نہیں نکالا, غلط بیانی بھی نہیں کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ان سے بائیکاٹ ہے, اور 40 دن 50 دن تک بائیکاٹ رہا. پھر اللہ رب العزت نے مخلص صحابہ کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور اس کا تذکرہ فرمایا اور سبق دیا کہ سچائی آخرکار نجات دیا ہی کیا کرتی ہے, اور سچائی آخرکار کامیابی دیا ہی کرتی ہے, اور ان مخلصوں نے کسی حال میں اللہ کا نبی کو نہیں چھوڑا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت دین میں لیے بیٹھے. تو جب انہوں نے کی توبہ قبول ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تمہاری زندگی کا دن, جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے اور آج تک تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے, کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کا اعلان آسمان سے خود بھیجا ہے. حضرات صحابہ, یہ مخلص صحابہ فرمانے لگے کہ بائیکاٹ تھا باوجود کہ صحابہ ساتھیوں کے دلوں میں ہماری بڑی محبت تھی آپس میں, لیکن حضور کے کہنے پر کوئی ہم سے گفتگو نہیں کر رہا تھا, لیکن جیسی اللہ کی طرف سے توبہ کی خوشخبری ملی تو ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہمیں مبارکباد دے رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ایمان بچانا ہے, تقویٰ بچانا ہے, تو پھر سچوں کے ساتھ جڑ کے رہو, کونوا مع الصادقین, جتنا سچوں جن کا کردار اور جن کی زندگیاں اور جن کے قول سچے ہیں ان کے ساتھ مل کے رہو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا, ایمان بچ جائے گا, یہ قلعہ ہے محفوظ, اچھی صحبت اچھا ماحول اختیار کر لینا. پہلے مسلمانوں, مسلمان گھر تعمیر کرنے سے پہلے یہ دیکھتا تھا کہ مسجد کا ماحول کہاں اچھا ہے, کہاں مسجد قریب ہے تاکہ میرے بچوں کو اچھا ماحول مل جائے, پہلے گھر بنانے, لیکن اب تو عجیب دور ہے, اب دیکھتا ہے مسجد کہاں ہے, گھر دور لینا, گھر دور لینا, کہیں صبح کی نیند خراب نہ ہو جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلمان گھر کی تعمیر سے پہلے اللہ کا گھر دیکھتا تھا, بلکہ اگر دنیا میں کہیں اسے کہیں جانا بھی پڑتا تو پہلے سب سے پہلے اللہ کا گھر بناتا، اللہ کا گھر بناتا، اپنا گھر بعد میں بناتا، اپنا کاروبار بعد میں بناتا، گھر بناتا. آج بھی ہندوستان کے وہ مسلمان جو افریقہ میں گئے اور انگلینڈ میں گئے اور جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، سچ عرض کر رہا ہوں، ان کے اس کفرستان کے اندر بھی ان کے اولادوں کا ایمان محفوظ ہے، اس کفرستان کے اندر بھی ان کے اولادوں کا ایمان محفوظ ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے تجارتی مراکز بعد میں بنائے، مسجد مدرسہ پہلے بنایا تاکہ ہماری بچوں کی تربیت ہو سکے اور ہمیں ایمانی ماحول مل سکے. تو آج اس کفرستان کے اندر بھی الحمدللہ ان کی نسلوں کا اور ان کے بچوں کا اور ان کی عورتوں کا حیا بھی محفوظ ہے، بچوں کا ایمان بھی محفوظ ہے. تو مسلمان پہلے ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر تم دین کے راستے میں جب نکلو گے، جس وادی سے گزرو گے، جو تمہیں مشقت پہنچے گی، جس تکلیف سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. پھر میدان جہاد کے اندر فرمایا کہ عام حالت کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، سب کی نکلنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دین کے اور بھی بہت سارے کام وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں. ان میں ایک بڑا کام وہ دین کا سیکھنا ہے، علم دین ہے، علم دین ہے. یہ تفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. الحمدللہ اس بر صغیر کے مسلمانوں پر اس چٹائی کے ملا اور علماء کا بڑا احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ ان مدارس کی شکل میں اور ان مکاتب کی شکل میں اس بر صغیر کو ایسا پاکیزہ ماحول دیا کہ جس کی برکت سے ان کی نسلوں کے اندر سینوں میں، ان کی نسلوں کے سینوں میں الحمدللہ قرآن محفوظ چلا آ رہا ہے. آپ کراچی دیکھ لیں، ہر گلی میں آپ کو قرآن کا حافظ الحمدللہ ملے گا. یہ اسی چٹائی پر بیٹھنے والی کی محنت ہے، انہی مدارس اور مکاتب کی برکتیں ہیں کہ یہ مسجدیں آباد ہیں، رمضان کی یہ برکتیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو میرے عزیزو، اس کے لیے فرمایا یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ ایسے مدارس اور ایسے مکاتب محفوظ بنے جہاں دین کا علم سیکھا جائے اور ایسے مخلص دین کے داعی پیدا ہو. لینذروا قومہم، جو اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں. ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جو شیر اور چیتے سے ڈرایا جاتا ہے، اور ایک ڈرانا باپ کا اپنے بیٹے کو آگ سے ہوتا ہے. لیکن جب باپ اپنے بیٹے کو آگ سے بچاتا ہے تو اس کے اندر شفقت بھی ہوتی ہے، اس میں شفقت بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے. تو فرمایا ان دینی اداروں کے اندر ایسے مسلمان تیار ہوں، دین کے ایسے خادم تیار ہوں جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی شفقت اور خیرخائی بھی ہو، ڈرائیں لیکن ان کی محبت لے کر، ان کی شفقت لے کر. اور آج مسلمانوں، اگر آپ کو مخلص علماء کی صحبت کبھی مل جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کی خاطر اپنی زندگیاں کیسی قربان کر رکھی ہیں، خود روکھا سوکھا کھا کے، چٹائیوں پہ بیٹھ کے، زندگی کی خواہشات کو محدود کر کے اپنی پوری زندگیاں اس دین کی خدمت پہ لگائی ہوئی ہیں. الحمدللہ ان مدارس اور مکاتب کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مغربی میڈیا نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، بڑی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. اور سچ یہ ہے کہ نقل کہاں نہیں ہے، نقل کہاں نہیں ہے. اگر آپ کمپاؤنڈر کے پاس جا کے علاج کرائیں اور وہ آپ کو دھوکہ دے دے اور پھر آپ کہیں کہ میاں سارے ڈاکٹر ایسے احمق ہوتے ہیں، تو یہ تو آپ کی نادانی، آپ غلط آدمی کے پاس چلے گئے. میرے عزیزو، ہر چار دیواری کے بورڈ پہ مدرسہ لکھا ضروری نہیں کہ وہ مدرسہ ہو، اور ہر داڑھی ٹوپی والا ضروری نہیں کہ وہ عالم دین ہو. اگر صحیح مدارس کی فضاؤں میں کبھی آپ کا گزر ہو اور صحیح علماء کی صحبت اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کی ایمان میں تازگی آ جائے، ان فضاؤں کا، ان فضاؤں کی خوشبو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے. الحمدللہ اس بر صغیر میں اور خصوصاً اہل کراچی پر اللہ کا احسان ہے، ایسے بہترین ادارے موجود ہیں جہاں ہزاروں علماء الحمدللہ تیار ہو کر پوری دنیا میں الحمدللہ اس کی خدمت کر رہے. اور وہ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں جن کا سرمایہ اور دولت ان دینی اداروں میں لگتا ہے. نہ جانے کتنا بڑا صدقہ جاریہ تیار ہو رہا ہے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے جو ان دینی اداروں کے ساتھ معاون اور مددگار بنتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ قتال جہاد ہے، لیکن جہاد قتال مسلمانوں سے نہیں ہوتا، مسلمانوں سے قتال جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوا کرتا ہے. اور باہمی مسلمانوں کا آپس میں لڑنا وہ تو شہید نہیں ہوا کرتا, وہ تو مردار ہوا کرتا ہے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتال اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قتال کفار سے ہوتا ہے اور وہ صرف الہ کلمت اللہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہوتا ہے, قریب والوں سے پھر دود والوں سے اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے اور کافروں کے اندر کافروں میں منافقین کے دلوں زبان چہرے پہ بے چینی اور پریشانی ظاہر ہوتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ایسا عظیم و شان نبی ہے جو مسلمانوں کی تکلیف سے جسے رنج ہوتا ہے, جسے مسلمانوں کی تکلیف سے رنج ہوتا ہے, اور جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر کا حریص ہے, انتہائی خیر کا اور بلائی کا حریص ہے. پھر اہل ایمان کی شان ہے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں جو رب عرش عظیم کا رب ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ یونس ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ, اور پھر قرآن اللہ کے نبی پہ آئی ہوئی وحی پر لوگوں کا تعجب. فرمائیے وحی کا سلسلہ تو پرانا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلا آ رہا ہے. پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ, جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اور 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کا نظام قائم کرنے والا, پھر سارے امور کو براہ راست خود چلانے والا, سورج اور چاند کے روشنی بھرنے والا, اور رات دن کے اس اختلاف میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. اور فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ دنیا پر بڑے مطمئن ہیں, وہ دنیا کی زندگی پر بڑے مطمئن ہیں. اور سچ یہ کہ یہ شان تو کافروں کی ہے, یہ چیز تو کافروں کی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, دنیا پر مطمئن ہیں. لیکن اگر آج مسلمان اپنی دن رات کی دوڑ دھوپ دیکھے تو ایسا لگتا ہے اس کی سب کچھ دنیا ہی ہے, اسے کوئی نہیں پتا کہ میرے ایک اور جہان بھی ہے. ورنہ کسی اور جہان میں جانے والوں کی زندگی ایسی غفلت کی نہیں ہوا کرتی. یہ تو کافروں کی زندگی ہے جو صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر اس دنیا کے درپے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں. مسلمان تو دنیا ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے, زندگی کی آخرت اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو سنوارنا بناتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کا نبی قرآن پڑھتا تھا اور قرآن کے احکام سنایا کرتا تھا تو کفار کہتے تھے کچھ اس میں ترمیم کر دے, کچھ اس میں ترمیم کر دے, کچھ اس کے اندر سہولت کی شکلیں بنا دے. تو اللہ کا نبی نے بتایا کہ میں کوئی اپنی طرف سے قرآن نہیں بنا کے لا رہا, میں تو 40 سال تک تمہارے اندر رہا ہوں, کبھی میری زبان سے کوئی کلام نہیں نکلا. یہ تو وحی کا سلسلہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے, میرے اندر کہاں ہمت اور حوصلہ کہ میں اس کے اندر ترمیم کر سکوں اور اس کے اندر تنسیخ کر سکوں. فرمایا وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور فرمایا دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے, جیسے زمین پر گھاس اگتی ہے اور پھر سوکھ جاتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے وہ چٹیل میدان بن جاتا ہے. ایسی انسانی زندگی, جوانی, بچپنا, جوانی, شباب, بڑھاپا, اور ایک وقت آتا ہے لوگوں کے دماغ سے بھی یہ بوڑھا نکل جاتا ہے, مرنے والے کو اس کے پیچھے والے ہی بھول جاتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے, جنت کی طرف بلاتا ہے, اور فرمایا جو نیکی کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں زمین و آسمان کی مخلوق کو رزق دینے والا ہے, مردے سے زندہ, زندے سے مردے کو نکالنے والا ہے. وہ اکیلا ہے, جن کو یہ پکارتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا, وہ کس کو نفع دے سکتے ہیں, وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں, اکیلا اللہ کی یاد ہے. یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے, اگر تم نہیں مانتے تم بھی عربی پر عبور رکھتے ہو اور چند منٹوں سیکنڈوں میں سینکڑوں اشعار بنا لیتے ہو, اگر تمہیں ہے تو پھر قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ, اور یقیناً تم نہیں بنا سکتے. اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک واعظ ہے, ایک نصیحت ہے, یہ دلوں کے اندر کی شفا بھی ہے, جسمانی شفا بھی ہے, اس سے دل کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. اور قرآن کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ جسمانی صحت بھی دیا کرتا ہے, جیسے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے, اگر صحیح یقین سے پڑھا جائے تو جسمانی شفا بھی ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج بھی قرآن سے ہوتا ہے. ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا. فرمایا موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا کرو، اس دل میں رقت پیدا ہوگی، اس دل میں رقت پیدا ہوگی. پھر فرمایا جو قرآن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، جسے مل گیا اس کے بڑے نصیب ہیں. یہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے جسے دنیا والے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور سنوار سنوار سنگے تجوریاں بھرتے رہتے ہیں، اس سے یہ قرآن بہت اونچی شان والا ہے. پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، اللہ کے نیک بندے، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ، وہ ایمان کے بعد زندگی گناہوں سے پاک رکھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کا تذکرہ، زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک جو اس کے شایان شان نہیں ہے، اس سے پاک ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ کی توحید کی دعوت دی، قوم نے انکار کیا، اس کی ہلاکت کا تذکرہ. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، جس کی نسبت سے یہ سورت کا نام ہے. انہوں نے اپنی بستی کو اللہ کے پیغام کی دعوت دی، مایوس ہو گئے، بغیر اللہ کی اجازت کے نکل کھڑے ہوئے، آگے آزمائش میں گھر گئے. قوم نے پیچھے سارے بال بچے نکل کر فضا میدان میں آ گئے، اللہ سے رو خوب فریاد کی اور خوب روئے دھوئے، آیا ہوا آسمان پہ عذاب ٹل گیا. اس قوم کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اللہ کی اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر سورہ ہود میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، قرآن محکم کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے، اسی کا تذکرہ. پھر صحابہ کے شرم و حیا کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے معیشت کا مسئلہ ہی حل کر دیا، جو آج معیشت مسلمانوں کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے. جو معیشت آج مسلمانوں کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، بہت سارے مسلمانوں کے بچے معیشت کے چکر میں اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں اور ایسے ماحولوں کو اختیار کرتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے تذکرے ان کے کانوں میں نہیں پڑتے، صرف چند ٹکے کمانے کے لیے، دنیا کے معاش کے لیے. حالانکہ اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا معاش کا مسئلہ حل کیا اور فرمایا، معاش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں، اگر رزق آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو یہ آہستہ آنا تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہ کرے، تم مرو گے نہیں جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہیں ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم رزق سے بھاگنی بھی چاہو گے اور تم فضا کے دوش میں، فضا پہ، ہوا میں اڑ کر رزق سے دور بھی ہونا چاہو گے، تو رزق تمہارے اوپر بجلی کے اوپر، بجلی پہ سوار ہو کے تمہارے منہ میں آئے گا. رزق اس سے، فضا سے اور ہوا سے زیادہ رفتار میں بجلی بھی سوار ہو کر تمہارے منہ پہ پہنچے گا، اس لیے کہ روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. ہاں اللہ نے یہ بتایا، جائز حلال طریقے سے ضرور رزق کی محنت کرنی ہے، گھر بیٹھ کے اپنے دیوارے دروازے بند کر کے نہیں بیٹھنا. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، لیکن اس محنت کے اندر اعتدال ہو، اس محنت میں اعتدال ہو، ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت کی شکلیں پہلے ہوں اور پھر رزق کی محنت کی جائے، اسی کا تذکرہ فرمایا. ورنہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اس دولت سے اور پناہ مانگی ہے اس مال سے کہ آدمی کمائے اور قبر میں حساب بھی دے اور مزے کوئی اور کرے. اللہ کے نبی نے اس دولت سے پناہ مانگی ہے، کمائے، چوکیداری کرے، ملازمت کرے، کما کما کے تجوریاں بھرے اور مر جائے، قبر میں حساب اسے دینا پڑے، مزے اس دولت سے کوئی اور کرے، اس لیے کہ یہ اس کا رزق نہیں تھا، اس بیچارے نے صرف چوکیداری کرنی تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا، دنیا، جو دنیا کو مطلوب سمجھتے ہیں، کچھ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور قوم نے نہ مانا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، آپ کے قومت قوم کے ہلاکت کا فیصلہ کر رکھا ہے، آپ ایک کشتی تیار کریں اور اس پر اپنے ماننے والوں کو سوار کریں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بنانے لگے، قوم پاس سے گزرتی مذاق کرتی، ریت پہ کشتی چلائے گا؟ ہاں، خشکی پہ کشتی چلائے گا، پانی کا نام و نشان نہیں اور تو کشتیاں بنا رہا ہے. تو یوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی اور مذاق کیا کرتے تھے. جب کشتی سوار بن گئی، اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ایسا سیلاب آیا، ہر چیز نیست و نابود ہو گئی. نوح کا بیٹا نافرمان تھا، ابا کی نبوت پر ایمان نہیں لایا تھا. نوح نے فرمایا، آجا میری کشتی پہ سوار ہو جا. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا کہ میں بچ جاؤں گا، ایک لہر آئی اور وہ بھی اس کی نظر ہو گئی. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ میرا بیٹا کا تیرا بیٹا کوئی نہیں, اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. جو تیری روحانی اولاد ہے وہ کشتی میرے تیرے ساتھ ہے, یہ تیرا نافرمان ہے, اس کے اوپر بھی پکڑ آئی. پھر اسی کا تذکرہ, اور یہ ساری خبریں اللہ کے نبی نے دی ہیں, حالانکہ نبی سے پہلے کے واقعات یہ پیش آئے ہیں, نبی کی زبان سے قرآن ہمیں ملا ہے اور سارا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو یہ نبی کی رسالت کی گواہی ہے کہ واقعی نبی اللہ کا سچا رسول ہے جسے اللہ یہ ساری خبریں دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.